بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الکریم اما بعد رسالہ تبلیغ دین سے توکل سے متعلق مضمون پڑھا جا رہا ہے اور بار بار عرض کرتا ہوں کہ جو مضامین ہیں اس سے پریشان نہ ہو. پہلے زمانے کی کتاب ہے, اب قوا کمزور ہو چکے ہیں, زمانے میں تبدیلی آ گئی ہے. فرائض واجبات اور سنن مؤکدہ تو وہی رہیں گے جو 1400 سال پہلے تھے, قیامت تک وہی رہیں گے. لیکن یہ جو مضامین ہیں اصلاح اخلاق سے متعلق, اس میں موجودہ زمانے کے بزرگوں کی بات پر عمل کر لینا انشاءاللہ تعالی نجات کے لیے کافی ہوگا. یہ مضامین صرف اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں اپنی حالت میں, اچھی حالت میں مزید ترقی کا شوق پیدا ہو, اور اگر خدا نخواستہ کوئی بری عادت ہے تو اس کی صفائی کا شوق پیدا ہو. فرمایا کہ جنگل کا سفر کرتے وقت توشہ رکھنا, کہ اگر توشہ نہ لیا جائے تو مرنا یقینی تو نہیں ہے. تاہم غالب گمان یہی ہے کہ زاد راہ کے بغیر جنگلوں کا سفر ہلاکت ہے, تو ایسے سبب کا اختیار کرنا خلاف توکل نہیں بلکہ صرف کا طریقہ اور صلاح کا معمول رہا ہے. البتہ اعتماد اللہ ہی کے فضل پر ہونا چاہیے. اگر زاد راہ کو چوری اور ڈاکے سے محفوظ اور گلنے سڑنے سے بچائے اور زندگی قائم رکھ کر اس کے کھانے کی قدرت کو بحال رکھے گا تو یہ کھانا استعمال میں آئے گا اور سبب قوت و حیات بنے گا, ورنہ کچھ بھی نہیں. تیسری حالت موہوم, یعنی جس کا محض وہم ہو کہ یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا. مثلا زیادہ معاش کے حاصل کرنے میں حد سے زیادہ سعی اور دوڑ دھوپ کرنا, کہ سعی زیادہ کریں گے تو مال زیادہ ملے گا, یہ حالت حرص اور طمع کہلاتی ہے, اور اس کی بدولت اکثر اوقات مشتبہ مال حاصل کرنے کی نوبت آ جاتی ہے. اور نیز یہ صورت توکل کے بھی خلاف ہے. چنانچہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل توکل کے جو اوصاف بیان فرمائے ہیں ان میں یہ ذکر نہیں فرمایا کہ وہ شہروں میں نہیں رہتے یا قصب خلفت نہیں کرتے, بلکہ یوں ارشاد فرمایا ہے کہ توکل والے وہ ہیں جو جنتر منتر نہیں پڑھتے اور جانوروں کو داغ نہیں دیتے. بخاری و مسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے داغ کرنا مسلم کی روایت میں ہے, تو مطلب یہ ہے کہ جائز تو ہے مگر معتبر نہیں, یعنی اس کا نفع یقینی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواز بتلانے کے لیے ایسا کیا. اس سے معلوم ہوا کہ ایسے اسباب کا اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے جن پر مسبب کا مرتب ہونا محض موہوم ہو. جیسے ایسے اسباب کا اختیار کرنا توکل کے خلاف ہے جن پر سبب کا مرتب ہونا محض موہوم ہو, جیسے منتر پڑھنے اور داغنے سے مرض کا جاتے رہنا ایک وہمی سی بات ہے یعنی غیر یقینی ہے. اور جن اسباب سے مسبب کا حاصل ہونا موہوم نہ ہو بلکہ غالب یا یقینی ہو, جیسے سفر میں توشہ رکھنا یا پیٹ بھرنے کے لیے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھانا, چبانا وغیرہ, یہ سب توکل کے خلاف نہیں ہے. دوسری صورت یعنی آئندہ کے نفع کی سعی اور کوشش کرنا, جس کو تدبیر کہتے ہیں, اور من جملہ اسباب و تدبیر کے اناج بھر لینا یا آئندہ کے لیے ذخیرہ کا رکھنا بھی ہے. لیکن اگر متوکل کو مال عطا ہو اور وہ سال بھر یا زیادہ کے لیے ذخیرہ جمع کرے تو توکل جاتا رہے گا, اور اگر ایک دن کی خوراک باقی رکھ کر سب بانٹ دے تو توکل میں کامل سمجھا جائے گا, اور اگر 40 دن تک کا بھی انتظام کرے تو اس میں اختلاف ہے. بعض دیگر صلحاء نے اس کو خلاف توکل نہیں سمجھا. البتہ اگر یہ شخص عیاضدار ہو تو جن متعلقین کا نام نفقہ اس کے ذمے ضروری ہے ان کے لیے سال بھر کا ذخیرہ جمع کر لینا خلاف توکل نہیں. ایسا تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے کہ ازواج مطہرات کو سال بھر کا نفقہ مرحمت فرما دیا ہے. ہاں اپنے نفس کے لیے ہمیشہ یہ حالت رکھی کہ اگر صبح کو مل گیا تو شام کے لیے جمع کر کے نہ رکھا, اور شام کو مل گیا تو صبح کے لیے کچھ نہ رکھا, اور سال بھر سے زیادہ انتظام کرنا تو بیوی بچوں کے لیے بھی توکل کے خلاف ہے, کیونکہ اول تو دوسرے وقت کا انتظام طول عمل ہے. یعنی لمبے منصوبے بنانا کہ زندگی کا بھروسہ گھنٹے بھر کا بھی نہیں، پھر دوسری بھوک کے لیے جمع کرنا کیسا؟ اور یہی وجہ ہے کہ جتنا کسی کو اس طول عمل سے بودھ ہوگا اسی قدر اس کا درجہ بڑا ہوا ہوگا، مگر چونکہ اللہ تعالیٰ کی عادت جاریہ یوں قرار پائی ہے کہ ہر سال اپنی مخلوق کے لیے نیا رزق اور نیا دانہ مرحمت فرماتا ہے، لہذا ایک عطا سے لے کر دوسری عطا کے وقت تک کے لیے ذخیرہ فراہم رکھنے کی ضرورت بضرورت عیالداری گنجائش نکل آئی کہ ضعیف لوگوں کا ساتھ ہے، کہیں پریشانی لاحق نہ ہو۔ باقی سال بھر سے زیادہ کے لیے جمع کرنا نہایت درجہ ضعیف ایمان کی علامت ہے۔ البتہ اساس البیت یعنی گھر کا سامان، یعنی برتن، آب کورے، لوٹے وغیرہ، ہر سال نیا پیدا نہیں ہوتا اور اس کی ضرورت ہر وقت رہتی ہے، لہذا اس کے سال بھر سے زیادہ کے لیے ذخیرہ جمع کر لینے میں کوئی حرج نہیں، مگر کپڑے کا آئندہ سال کے لیے رکھ چھوڑنا بے شک توکل کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اس کی ہر وقت ضرورت پیش نہیں، چنانچہ ضروری ہے کہ جاڑے کا کپڑا گرمی میں کام نہیں دیتا اور گرمی کا کپڑا جاڑے میں بیکار ہے، اور اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درویش کی بابت فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ایسا اٹھے گا کہ اس کا چہرہ چودہویں رات کے چاند کی مانند چمکتا ہوگا، کیونکہ اس کی عادت یہ تھی کہ جب جاڑا آتا تھا تو گرمی کے کپڑے آئندہ سال یعنی دوسری گرمی کے لیے رکھ چھوڑا کرتا تھا، بس اگر یہ عادت نہ ہوتی تو اس کا چہرہ چمکتے ہوئے آفتاب کی طرح دمکتا۔ تیسری صورت یعنی موجودہ تکلیف یا نہ آنے والے نقصان کے دفع کرنے کی کوشش کرنا ہے، مثلا درندے کو دیکھ کر بھاگ جانا یا جھکی ہوئی دیوار کے پاس سے ہٹ جانا کہ اگر نہ جائے یا مرض کا علاج کرنا کہ جاتا رہے اور صحت حاصل ہو جائے، سو اس کے بھی مختلف مراتب ہیں جن کو مذکورہ بالا مضمون پر قیاس کر کے تم خود سمجھ سکتے ہو، کیونکہ اسباب پر مسبب کا حصول یا یقینی ہوگا یا بدن نے غالب یا مضمون، اور ہر ایک کا مفصل حال تم کو معلوم ہو چکا ہے، تتھا صورت کا حکم اس سے معلوم کر لو۔ جن لوگوں کی نظر وسیع اور قلب مضبوط اور مستحکم ہو اور یقین بڑا ہوا ہو اور بھروسہ قوی ہو، ان کو تو یہی زیبہ ہے کہ اگلے دن کا بھی ذخیرہ جمع نہ کریں۔ البتہ ضعیف القلب کو زیبہ نہیں کہ ان کی حرص کریں، بلکہ اگر ایسی حالت ہو کہ ذخیرہ فراہم نہ کرنے سے قلب کی پریشانی کا اندیشہ ہو تو ایسے شخص کے لیے اس توکل کو ترک کرنا اور ذخیرہ مہیا کرنا ضروری ہے تاکہ قلب کو فراغ اور سکون حاصل ہو اور عبادت صحیح ہو سکے، کیونکہ طبیعت کے فکر اور انتشار میں جس نقصان کا اندیشہ ہے اس کی اصلاح سبب سے مقدم ہے۔ ہاں جن لوگوں کو قوت ایمان اور قلبی اطمینان حاصل ہے ان کو تو زاد راہ بغیر سفر کرنا جائز ہے، بشرطے کے ساتھ روز تک بھوک پر صبر اور گھاس پات پر قناعت کر سکیں، کیونکہ گھاس پات تو جنگل میں ملنا غالب ہے، لیکن ضعیف الایمان اگر ایسا کرے گا تو گنہگار ہوگا، کیونکہ وہ جس صورت کو اپنے خیال میں ہلاکت سمجھتا ہے اس میں اپنے قلب کو ڈال رہا ہے، اور جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا حرام ہے۔ اسی طرح قوی الایمان شخص کو بھی پہاڑ کی کھو میں جا بیٹھنا کہ وہاں نہ گھاس پات ہو نہ کسی بشر کا گزر ہو جائز نہیں ہے، کیونکہ ایسی جگہ جس کا پہنچانا اگرچہ قدرت اللہ کی قدرت میں داخل ہے مگر عادت کے خلاف ہے، اور اسی لیے اگر کسی شخص کو ایسی جگہ رزق ملا تو وہ اس کی کرامت کہلاتی ہے، اور چونکہ بندے کو زیبہ نہیں کہ آقا کو عادت کے خلاف کرنے پر مجبور کرے، لہذا یہ صورت قوی الایمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ جنگل میں توشہ کیے بغیر سفر کرنا تو اس وجہ سے جائز تھا کہ اللہ کی عادت یوں جاری ہے کہ جنگل گھاس سے خالی نہ ہو، اور نیز آدمیوں کا بھی وہاں اکثر گزر ہوتا رہتا ہے کہ جب قوت ایمان حاصل ہے تو ایسی صورت میں ہلاکت غالب نہیں، لہذا معصیت بھی نہیں، مگر ویران اور سوکھے پہاڑ کی کوہ میں بیٹھنا تو عادت اللہ کے توڑنے کی خواہش کرنا ہے، اور یہ جائز نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر معاش کے دلی اور واضح اسباب کی طرف سے توجہ ہٹا کر جنگل کی گھاس پر قناعت کرے اور اللہ کے لطف و حکمت پر بھروسہ رہے تو اولا و انصف ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنۃ بالمکاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ ٹانکی گئی ہے شہوات سے, یعنی دوزخ پر شہوتوں اور لذتوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں, تب جو شخص شہوت نفسانی میں اپنے کو مبتلا کر دیتا ہے وہ دوزخ کا پردہ چاک کرتا ہے یعنی اس میں داخل ہو جاتا ہے, اور جنت ڈھانکی گئی ہے سختیوں اور تکلیفوں سے, پر جو شخص اعمال صالحہ پر دوام اور گناہوں سے صبر کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے وہ جنت کے پردے کو چاک کرتا ہے یعنی اس میں داخل ہو جاتا ہے. بخاری و مسلم, اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ حفت یعنی دوزخ کو شہوتوں سے اور جنت کو تکلیفوں سے گھیر دیا گیا ہے. تشریح میں میرے شیخ رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خلاصہ مفہوم حدیث مذکور کا یہ ہے کہ دوزخ تک کوئی شخص نہ پہنچے گا جب تک وہ شہوات کا یعنی گناہوں کا ارتکاب نہ کرے گا, اسی طرح کسی شخص کو جنت تک رسائی نہ ہوگی جب تک کہ وہ عبادات کی اور معاصی سے حفاظت کی محنت نہ برداشت کرے گا. جو شخص جس حجاب کو چاک کرے گا وہ اس حجاب کے محجوب تک واصل ہو جائے گا. فمن حتق الحجاب وصل الى المحبوب, جس نے پردہ پھاڑا وہ پردے کے پیچھے والی شے سے ملا. اس سے معلوم ہوا کہ العلم حجاب اللہ, علم پردہ ہے اللہ کا. اس کے معنی کیا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ تک رسائی کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے. جب علم تک رسائی ہوگی خدا کی معرفت عطا ہوگی. اس حدیث میں شہوت سے مراد خواہش حرام ہے جیسے شراب, زنا اور غیبت وغیرہ, اور جائز راحت میں حرج نہیں مگر عیش کی زیادہ فکر اور کاوش معنی میں قرب ولایت ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں گھر سے نکلنے کی دعا, گھر سے مسجد یا کہیں بھی جانے کے لیے باہر نکل کر یہ دعا پڑھنا, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ, میں اللہ کے نام کے ساتھ نکلا, میں نے اللہ پر بھروسہ کیا, گناہوں سے بچنے کی اور نیکیاں کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے. مسجد اگر نماز کے لیے جا رہے ہوں تو اطمینان سے جانا, دوڑ کر نہ جانا. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر و احترام اور ادب کے واجب ہونے میں پانچویں روایت حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ جانیں مصیبت میں آ گئیں, بال بچے بھوکے مرنے لگے اور اموال تباہ ہونے لگے اور مویشی ہلاک ہونے لگے یعنی قحط کے سبب, سو آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے بارش کی دعا کیجیے, سو ہم آپ کو خدا کے نزدیک شفیع لاتے ہیں اور خدا تعالیٰ کو آپ کے نزدیک شفیع لاتے ہیں. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے سے نہایت مضطرب ہوئے اور سبحان اللہ فرمانے لگے اور اس قدر مقرر سے مقرر تسبیح فرمائی کہ اس کا اثر صحابہ کے چہروں میں دیکھا گیا. پھر فرمایا کہ کمبختی مارے, خدا تعالیٰ کو کسی کے نزدیک سفارشی نہیں لایا جا سکتا, خدا تعالیٰ کی شان اس سے بہت زیادہ عظیم ہے. فائدے میں لکھتے ہیں کہ وہ شفیع گاہ عظیم بھی ہوتا ہے, جیسا حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے دربار مغیث کے فرمایا کہ میں حکم نہیں کرتا شفاعت کرتا ہوں, لیکن لوازم شفاعت سے یہ ہے کہ شفیع اس حاجت کے پورا کرنے سے خود عاجز اور جس سے سفارش کرتا ہے اس کا محتاج ہے, اور عجز اور احتیاج کا احتمال بھی خدا تعالیٰ کی ذات میں محال ہے. بس چونکہ اس عنوان میں اگرچہ تعظیم نبوی اعلیٰ درجے کی ہے مگر بوجہ سوئے ادب کے حضرت حق کی شان میں آپ پر کس قدر گرا گزرا اور کس اہتمام سے آپ نے اس سے روکا. اللہ تعالیٰ ہمیں ادب کی سمجھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ نبی کریم.